نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ چھٹے پارے کا سیکنڈ رکن دیکھیں گے، سورۃ المائدہ سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلى علیکم غیر محل الصید وانتم حرم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، معاہدوں کو پورا کرو۔ تم پر حرام کیے گئے بہیمت یعنی مبہم جو ہیں جانور کیٹلز، مگر جو تم پر پڑھے گئے، جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ سورۃ المائدہ کا آغاز بہت ہی یونیک ہے۔ سورۃ المائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی سورتوں میں سے آخری سورتوں میں سے تھی۔ اس میں سب سے زیادہ یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آتا ہے۔ سب سے زیادہ احکامات اس سورت میں، اسلامی نظام نافذ کرنے کی برکتیں کیا ہیں وہ اس سورت میں ہمیں پتہ چلتی ہیں، اور عربوں کی حلال حرام کی لگائی ہوئی پابندیاں وہ اس سورت میں ہمیں کھل کر سمجھ آتی ہیں۔ معاہدوں کی بات ہوئی تو دیکھا جائے تو ایمان والوں کی تو زندگی ہی پابند زندگی ہوتی ہے۔ مسلمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ ایک پابند انسان ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں بلکہ اللہ اس کا مالک ہے۔ پھر اس کے بعد احرام کی کچھ پابندیوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ اور چیزوں کا بھی بتا دیا کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ بے حرمتی کرو اللہ کی شاعر کی۔ شاعر اللہ کیا ہے؟ شعور سے، وہ چیز جس کو دیکھ کر کسی چیز کا شعور ہو، یعنی ٹوپی، مسجد، داڑھی، نقاب، خانہ کعبہ، ان کو دیکھ کر اسلام کی یاد آتی ہے۔ اسی طرح کڑا، کھرپان، پنجا، اس کو دیکھ کر سکھ مذہب کا خیال آتا ہے۔ بتوں کو دیکھ کر ہندو مذہب کا خیال آتا ہے۔ کسی ملک کا نشان، کوئی پرچم، کوئی ان کی اسٹیمپس، تو ان کی بے حرمتی نہ کرو، یعنی اسلامک ریچولس کا مذاق نہ اڑاؤ، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرو، اور نہ حدی کے جانور کی اور جن کے گلے میں پٹے ڈالے گئے، اور نہ ان کی جو بیت الحرام کا قصد کیے ہوئے ہیں، یعنی حج عمرے پہ جانے والوں کی بھی بے قدری نہ کرو، ان کا بھی مذاق نہ اڑاؤ جو ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا مندی۔ پھر اس کے بعد جب تم احرام کھول دو تو شکار کر لو، یعنی احرام کی پابندیوں سے نکلو گے تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ اب شکار کرو، اور نہ باعث بنے کسی قوم کی دشمنی اس بات کا کہ انہوں نے روکا تم کو مسجد حرام سے کہ تم ان پر زیادتی کرو۔ مسلمان جب صلح حدیبیہ کے بعد عمرۃ القضاء پہ جا رہے تھے تو پہلے سے یہ انسٹرکشن دے دی گئی کہ دیکھو اب اس بات میں چڑ میں آ کر تم ان کے ساتھ نہ کوئی زیادتی کرنا کہ پچھلے سال انہوں نے ہمیں روکا تھا، اور زیادتی نہ کرو، یعنی دشمن سے زیادتی نہ کرو تو کیا اسلام پھر اپنوں سے زیادتی کرنے کا حکم دے گا؟ اور تعاون کرو نیکی اور تقویٰ پر، اور نہ تعاون کرو گناہ اور زیادتی کے کاموں پہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک وہ شدید عذاب دینے والا، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کا پیچھا کرنے والا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ جب کسی کے ساتھ کسی معاملے میں تعاون کریں تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ موقع نیکی کا ہے کہ گناہ کا، اللہ کی رضا کا ہے کہ ناراضگی کا۔ بعض دفعہ لوگ حقوق العباد کے نام پہ، دوستی کے نام پہ، رشتہ داری کے نام پہ بعض ناجائز چیزوں میں دوسروں کا ساتھ دینے لگ جاتے ہیں، کبھی وہ مروت کے ناطے سے، کبھی کچھ۔ تو ہم سب کے پاس معیار ہے کہ جب بھی کسی کا کوئی کام کریں، ساتھ دیں، تو یہ دیکھ لیجئے کہ اس کے نتیجے میں کیا چیز پھیلے گی۔ اس کے بعد اب وہ ذکر ہے جس کا تذکرہ پہلی آیت میں ہوا کہ کیا حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام کیا گیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس کو پکارا جائے غیر اللہ کے لیے، اور میتا کی پھر مزید پانچ قسمیں، المنخنق والموقوذ والمتردیہ، گلا گھٹ کر مرا ہوا جانور، چھڑی لگا ہوا جانور، بلندی سے گرا ہوا جانور، سینگ مارا جس کو دوسرے کسی جانور نے، اور جس کو درندے کھا جائیں۔ یہ پانچ قسم کے مردار حرام ہیں، شرط ایک ہے، الا ما زکی، تم اگر مرنے سے پہلے ذبح کر لو تو پھر کھا سکتے ہو۔ بعض دفعہ ٹکر ہو جاتی ہے، سڑک پار کرتے ہوئے بھینس کی ٹکر ہوئی، زخمی ہو گئی، تو کس میں وہ آ جائے گی؟ موقوضہ میں آ جائے گی۔ اب کیا کرو؟ ذبح کر لو تو پھر کھا سکتے ہو۔ اور کیا حرام ہے؟ بما ذبح علی النصب، درگاہوں یا قبروں یا بتوں کے اوپر جا کر کوئی جانور ذبح کیا جائے، وہ نہیں کھا سکتے۔ اور کیا حرام ہے؟ ان تستقسموا بالازلام، قسمت کا حال معلوم کرو تیروں کے ذریعے۔ کیوں منع یہ سب کچھ؟ اس لیے کہ ذالکم فسق، یہ نافرمانی ہے، الْيَوْمَ يَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، پس نہ ان سے ڈرو اور مجھ سے ڈرو، آج کے دن میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کیا اور پوری کی تم پر اپنی نعمت اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ اس آیت پر یہود نے مسلمانوں سے رشک کیا تھا کہ اگر یہ آیتیں ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کہتے۔ حضرت عمر نے فرمایا، تمہاری ایک ہے تو ہماری تو اس دن دو عیدیں ہیں، یعنی یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آیتیں نازل ہوئی تھیں اور جمعہ کا دن تھا، تو گویا کہ یہ خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین میں رکھا جس کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا۔ یہ ساری حلال حرام کی پابندیاں کب اٹھ جائیں گی؟ جب فمن سر فی مخمصتن، جب کوئی بے چین ہو جائے زبردست بھوک میں۔ مخمصہ کہتے ہیں ایسی بھوک کو کہ پیٹ انتڑیوں کو لگ جائے، یعنی پیٹ سوکھ کے پیچھے لگ جائے، اتنی بھوک ہو جائے تو پھر نہ جھکنے والا ہو اسم کی طرف یعنی گناہ کی طرف، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، یعنی گناہ پھر بھی ہے لیکن اللہ معاف کر دے گا، مجبوری میں گناہ کیا اور مجبوری میں کھایا پیا۔ تو وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کیا حلال ہے ان کے لیے، تو کہہ دیجئے تمہارے لیے حلال ہیں طیب چیزیں، یہ ہے اسلام کا مزاج، ہر طیب پاکیزہ چیز مسلمان کے لیے حلال ہے۔ وما علمت من الجوارح، وہ جانور جن کو تم سکھاتے ہو جس طرح اللہ نے تم کو سکھایا، شکاری جانوروں کی طرف اشارہ ہے، عرب لوگ شکار کر کے ہی گوشت کھاتے تھے، تو کتوں کو اور اسی طرح بعض درندوں کو سکھا دیا جاتا تھا کہ خود نہیں کھانا، اور اس کی قسمیں ہم ڈیٹیل سے دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا جائے گا، جانور بھوکا نہ ہو، خود نہ کھائے بیچ میں، دوسرا کو اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ جب ایسا جانور کسی جانور کو پکڑ کر لائے تو فکلو میں ممسک نہ علیکم، پھر کھا لو اب اس میں سے جو وہ تمہارے لیے روک لائے ہیں، پھر اس کو ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے، اور اللہ کا نام لے لو اس پر اور ڈر جو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور کیا حلال ہے؟ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن، یعنی جتنا بھی الیوم کا لفظ آ رہا ہے یہ حجۃ الوداع کے دن کو کہا جا رہا ہے کہ جب اسلام ڈومیننٹ ہو، جب اسلام غالب ہوگا، پھر تم پہ پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور اہل کتاب کا کھانا حلال ہے تمہارے لیے اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے۔ یہ بھی کب ہے؟ جب کہ اسلام غالب ہوگا۔ اسی طرح پاک دامن عورتیں ایمان والیاں تم پر حلال ہے، یعنی مسلمان مرد کسی عورت سے شادی کرے گا کس سے؟ جو کرپٹ نہیں ہوگی، جو گندے کردار کی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح پاک دامن رہنے والی عورتیں اہل کتاب کی، کیا پتہ چلا کہ اہل کتاب کی صرف اس عورت سے نکاح جائز ہے جو پاک دامن ہو، گندی عورت نہ ہو، کرپٹ نہ ہو، اور دوسری شرط کہ الیوم والی کیفیت ہو، یعنی اسلام غالب ہو، مغلوب دین نہ ہو کہ وہاں جا کر پھر انہی کے قوانین کو اپنانا پڑے۔ آج دیکھیے کتنی غلطی کھاتے ہیں برادرز جب ایسی عورتوں سے ویسٹرن کنٹریز میں جا کے شادیاں کر لیتے ہیں، وہ شوق تو چند دن میں پورا ہو جائے گا لیکن بچہ ہو جائے تو ساری زندگی کے لیے ایک قسم کا روگ بن جاتے ہیں ایسے بچے، ماں باپ کے لیے کھینچتانی کی کیفیت ہے۔ تو خاص طور پہ جب ویسٹرن کلچر ہو اور جہاں نکاح طلاق کے معاملات غیر اسلامی طریقوں سے ہوں، تو یہ رسک لینا نہیں چاہیے، ورنہ اس سے آنے والی نسلوں کے لیے بہت سارے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کتابی عورت سے بھی نکاح کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ انہی شرائط پہ جو کہ ایک مسلمان عورت سے تھا۔ کیا؟ اذا آتیتموہن اجورہن، جب ان کو ان کے حق مہر دو، پہلی شرط۔ محسنین، دوسری بات، قید نکاح میں رکھو، یہ نہیں کہ ٹائم میرج یا پیپر میرج ہے۔ پھر غیر مسافحین، صرف بدکاری کا ارادہ نہیں، یعنی صرف جسمانی تعلق کے لیے نہ شادی کرو، اور نہ چھپی دوستیاں کرنے والے، یعنی شادی سے پہلے چھپی دوستی اہل کتاب سے نہیں جائز تو مسلمان سے کیسے جائز ہوگی؟ سوچنے کی بات ہے کہ آج شادی سے پہلے دوستیاں ہو جاتی ہیں اور شادی کے بعد پھر اس کے کتنے اثرات دکھتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کوئی یکفر بالایمان، ایمان سے یہ کفر کرے، اس کے عمل ضائع ہوگے۔ کتابی عورت کے ساتھ نکاح کے بعد میں ایمان کے ضائع ہونے کی بات ہوئی، مفسرین کہتے ہیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کیسے نکاح ایمان کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ بعض لڑکے پھر ایسی بیویوں کو خوش رکھنے کے لیے آہستہ آہستہ اپنے دین سے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور وہو فی الآخرت من الخاسرین، آخرت میں وہ نقصان پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اس کے بعد جو آیات ہیں وہ تیمم کی آیات ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت یہ آیات نازل ہوئی تھیں ایک سفر میں، جبکہ ان کا ہار گم گیا اور ہار کے ڈھونڈنے میں نماز کا وقت ہو گیا، لوگوں کو تکلیف ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیمم کی آیتیں نازل ہوئیں، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ صدیق کے گھر والوں کی وجہ سے تو ہمیشہ ہی خیر ملی۔ کیا آیتیں؟ اس میں دو تین چیزیں ملیں گی،
یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم ارادہ کرو نماز کا، قمتم یہاں ارادے کے معنوں میں کھڑے ہونا نہیں، یہ نہیں کہ پہلے نماز کے لیے کھڑے ہوں گے پھر وضو کریں گے، بلکہ جب تم ارادہ کر لو نماز کا تو دھو لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، اور مسا کرو اپنے سروں کو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ یہ وضو کے فرائض ہیں، یہ ہیں وہ چار چیزیں جس کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہم کرتے ہیں وہ سنت ہیں، کرنا پسندیدہ ہے، جان کے نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، لیکن اگر کلی کرنا یا ایسی کوئی چیزیں چھٹ جاتی ہیں تو وضو بہرحال پھر بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد تیمم کی بات، وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر جنابت کی حالت میں ہو تو طہارت حاصل کرو، اور اگر تم مریض ہو یا سفر پہ ہو یا تم میں سے کوئی ضروریات سے فارغ ہو کر آئے یا تم نے ہاتھ لگایا ہو عورتوں کو تو پھر نہ پانی ملے تو کیا کرو، پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ کیسے کرو گے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں کو پوچھو گے اور اپنے ہاتھوں کو، ایک ہی دفعہ پانی لے کر منہ کو پوچھ کے، اور ہاتھ بھی کیے جا سکتے ہیں اور الگ سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ کیا، ایک طرف تو ایک ناخن برابر جگہ خشک رہی تو وضو نہیں ہوا، ادھر کیا صرف چھو لیا تو وضو ہو گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ، اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی نہیں چاہتا کہ پانی ہے کوئی نہیں پھر بھی وضو کرو، یا پانی کا استعمال نقصان دے پھر بھی وضو کرو، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے اور تاکہ تم شکر کرو۔ یہ ہے دین اسلام کا حسن، حالات کے مطابق احکامات بدل جاتے ہیں۔ اور یاد کرو اللہ کی نعمت۔ اب یہاں سے بیت عقبہ کا تعلق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ بھی نہیں گئے تھے تو مکہ میں تھے، حالات جب تنگ ہو گئے تو مدینہ سے تھوڑے سے لوگ آئے، انہوں نے اللہ کے نبی کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس چلے، پھر دوسرے سال پھر 12 لوگ آئے، تیسرے سال 72 لوگ آئے۔ ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کیے، ان سے پوری کمٹمنٹ لی کہ تم وہاں جانے کے بعد کیا اسلام کا ساتھ دو گے، اسی کا تذکرہ ادھر۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے، اور اس میثاق یا عہد کو جو تم نے پکا کیا ہے، اور جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مانا، اور ڈر جو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اگلی چند آیات امت مسلمہ کو اسلام کا مزاج سکھاتی ہیں کہ اسلام کیسے دین عدل ہے، کہ عدل کی چوٹ چاہے ماں پہ پڑے، باپ پہ پڑے یا اپنی ذات پہ پڑے، پھر بھی عدل کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے بن جاؤ، گواہی دینے والے انصاف کی۔ یہ ہے ام مسلمان کا کردار کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں شہادت حق کے لیے کھڑا کرتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسی امت کو اعلیٰ منصب پہ فائز کرے گا جہاں سے دور سے لوگ ان کو دیکھیں گے۔ شرط کیا ہے؟ کہ مسلمان انصاف کا دامن پکڑ لے، اور نہ بکسائے تم کو کسی قوم کی دشمنی کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرتے رہو، یہ زیادہ قریب ہے تقویٰ کے۔ اور ڈر جو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ جب امت مسلمہ عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ آتی ہے۔ کیسے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ایمان والوں اور عمل صالح والوں سے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ اور اس کے برعکس، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور انکار کیا، یہ لوگ جہنم کے ساتھی ہیں۔ پھر اس کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے کیے گئے تھے، کئی مواقع ایسے تھے مدینہ میں رہنے کے بعد، کبھی یہود نے کوشش کی، بعض قبائل نے کی، اسی کا اشارہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے۔ جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے کہ وہ ہاتھ بڑھائیں تمہاری طرف، بس اللہ نے روک دی ان کے ہاتھ تم سے، اور ڈر جو اللہ سے، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے وار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا دیا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ سچے مومن کو ہر قسم کے فتنے اور شر سے بچا لیتا ہے، اور وہ تبھی مرتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، دشمنوں کے مارنے سے وہ نہیں مرتا۔ اس کے بعد اب اگلی آیات اس بات کی تمہید ہے کہ کیسے کل کے دور میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے 10 کمینڈمنٹس کے صورت میں تورات کے اندر احکامات دیے کہ ان کو نافذ کرو گے تو زمین بھی سونا اگلے گی اور آسمان بھی رزق برسائے گا، اور آج مسلمانوں کو بھی یہی وعدے کیے گئے۔ بڑی اہم آیات ہیں، خاص طور پہ اسلام کے نفاذ کے ضمن میں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بے شک لیا اللہ تعالیٰ نے پکا وعدہ بنی اسرائیل سے، اور مقرر کی ان میں 12 نقیب یعنی سردار، اور کہا اللہ تعالیٰ نے انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ نوٹ کیجئے، اللہ کے ساتھ ہونے سے مراد اللہ کی مدد ہے۔ کسی حکمران، کسی ملک، کسی گروہ، کسی ادارے، کسی انسانوں کی جماعت پر اللہ کی مدد کب ہوتی ہے، کیا اصول ہے، اس کو 1, 2, 3 کر کے آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ پہلی شرط، لائن اقم تم الصلاح، اگر تم نماز قائم کرو گے۔ حکومتی سطح پہ نماز قائم ہوگی اور اپنے ذات پہ بھی نماز قائم جب ہوتی ہے، اس کا اثر جسم پہ دکھتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ ہم میں سے جو جس معاملے میں اللہ کی مدد چاہتا ہے، اس اصول کو اپنے اوپر رکھے، کیا میں نے نماز کو اپنے جسم پہ قائم کیا؟ نماز مجھے برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ اور آتے ہی تم الزکات، تم زکات دیتے رہو گے، پھر تم آمن تم بھی رسولی، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وزر تم اوہم، اور ان کو تقویت دو گے، یعنی نبیوں کے مشن پہ تم بھی چلو گے، وقرت تم اللہ کردن حسنا، اور تم اللہ کو قرض حسن دو گے، البتہ ضرور میں دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں، اور البتہ ضرور داخل کروں گا تم کو ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، بس جو کوئی کفر کرے اس کے بعد تم میں سے تو گویا کہ وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ یہ وعدہ کل بھی تھا، آج بھی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ فبیما نقدیہم میثاقہم، بس ان کے اس وعدے کو توڑنے کے سبب، کن کے؟ یہود کے۔ اللہ نے کیا سزائیں دی؟ 1, 2, 3 کر سکتے ہیں۔ ادھر بھی لعناہم، اللہ نے ان پر لعنت کی۔ لعنت کیا ہے؟ بودھ، رحمت سے دور کر دیا۔ دوسری سزا ملی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ان کے دل سخت کر دیے، حق بات کو سن کر بھی نہیں مانتے تھے، پگھلتے ہی نہیں تھے۔ تیسرا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس جرم کا کیا وبال دیا؟ یحرفون الکلمہ موادی، وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے تھے، یعنی توفیق اتنی بڑی کہ بدلتے بدلتے اللہ کی کتاب کو بدلنے پہ آگے۔ اور اگلی بات، نسو خز مما ذکر بہ، اس نصیحت کا ایک بڑا حصہ بھول گئے جو ان کو کی گئی تھی۔ پھر اللہ کے نبی کو تسلی دی گئی کہ ولا تزال تتلی علی خائنت منہم، آپ ہمیشہ ان کی خیانتوں سے مطلع ہوتے رہیں گے، یعنی یہ خبریں سنتے رہیں گے، کوئی نیوز میں آ جائے گا، کوئی نیٹ پہ آ جائے گا، کوئی شوشہ چھوڑتے ہی رہیں گے یہ مسلمانوں کے خلاف، لہٰذا فکر نہ کرے۔ الا قلیل منہم، تھوڑے ہی لوگ ہیں جو مسلمانوں کے خلاف باتیں کرنے سے بچے ہوئے ہیں، کیا کریں پھر ان سے؟ فاف ون ہوں وصفا، درگزر کیجئے، معاف کیجئے، جانے دیجئے، اور بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے محسنین کو۔ دشمنوں کے ساتھ یہ رویہ رکھنے کا اللہ کے نبی کو حکم ہے، تو آج مسلمانوں کو کیا اس پہ عمل کی بات ملتی ہے کہ دوست ہے یا دشمن ہے، اپنے حد تک اپنے معاملے کو سیدھا رکھیں، اور ریئیکشن میں آنے کی بجائے اگلے کی اصلاح کی فکر کریں۔ یہود کی بات کرنے کے بعد اب یہاں نصارہ کی بات ہے، اور ہوتے ہوتے بات آگے مسلمانوں تک آئے گی۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے خود کو نصارہ کہا، نوٹ کیجئے یہاں جملہ، إِنَّا نَصَارَى، انہوں نے کہا، اللہ نے یہ نصرانی نام نہیں دیا، بلکہ یہ خود ایک فرقہ وارانہ نام انہوں نے چوز کیا تھا، بنی اسرائیل سے الگ ہو گئے تھے، شروع میں ایک ہی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں یہ خود کو اسرائیلی ہی کہلاتے تھے، یہ بالکل ایسی ہے جیسے آج کے فرقہ وارانہ نام ہوتا ہے، انہوں نے خود کو نصرانی کہا تو اللہ نے بھی وہی نام استعمال کیا ان کے لیے۔ ادھر اخذنا میثاقہم، ان سے بھی پختہ وعدہ لیا، لیکن یہود کی طرف، فنسوا خزا مما ذکروا بہ، یہ اس نصیحت کا ایک بڑا حصہ بھول گئے، یعنی جب اللہ تعالیٰ اپنی کتابوں میں نصیحتیں کرتا ہے تو قومیں اس کو بھول جاتی ہیں، تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ فاغرینا بینہم العداوت والبغضاء، ہم نے ان کے درمیان عداوت یعنی دشمنی اور بغض ڈال دیا قیامت تک، یعنی اب یہود اور نصارہ اور نصارہ اور نصارہ آپس میں لڑتے ہی رہیں گے قیامت تک، اور عنقریب اللہ ان کو خبریں دے گا اس بات کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہاں تک یہود اور نصارہ کی بات، اب آگے مسلمانوں کا یعنی اللہ کے نبی کا تذکرہ۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اہل کتاب بے شک آ گیا تمہارے پاس ہمارا وہ رسول جو بیان کرتا ہے بہت ساری وہ چیزیں جو تم چھپا دیتے تھے کتاب میں سے، اور بہت ساری سے تو وہ درگزر بھی کرتا ہے، یعنی اب تمہارے پول کھلنے والے ہیں، کل تک کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں تھا، تم جو کہتے تھے لوگ مان جاتے تھے، کیونکہ اندھوں میں کانا راجا، سبھی ایک جیسے تھے تو لوگوں کو تمہاری خیانتوں کا پتہ نہیں چلا، لیکن اب رسول آ گیا، اس کو اللہ کی طرف سے وہی ملتی ہے، تو وہ فوراً تمہاری علمی خیانتیں کھول کے رکھ دیتا ہے، لیکن بہت ساری سے درگزر کرتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین۔ یہ نور اور کتاب کیا ہے؟ یہ قرآن کی صفات ہیں۔ بعض نے یہاں اللہ کے نبی کو نور ثابت کیا، حالانکہ اگلی آیت میں دیکھے، یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ اگر یہاں نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب سے مراد قرآن ہوتا تو دو چیزیں ہو گئیں، تو دو کے ساتھ یہدی بہ ما آنا تھا، یہ ایک دلیل بتا رہی ہوں، ویسے ڈیٹیل پہ بات ہو گئی۔ हाँ, अल्लाह के नबी नूर थे। कौन से? नूर मुजस्सम नहीं बल्कि नूर हिदायत थे। आपकी तो पूरी ज़िंदगी नूरानियत थी और आपकी ज़िंदगी कुरान से मुख्तलिफ नहीं थी, इसलिए इसमें कोई इख्तलाफ़ रहता नहीं। इस कुरान के ज़रिए अल्लाह हिदायत देता है उसको, मनित तबा रिदवान ना हो, जो अल्लाह की रज़ा की पैरवी करे। नोट कीजिए, हर कुरान पढ़ने वाले को हिदायत नहीं मिलती, सिर्फ उसको मिलेगी जो अल्लाह की रज़ा चाहेगा। किस चीज़ के रास्ते अल्लाह दिखाएगा? सुबुल सलाम, सलामती के रास्ते। और अगला इनको क्या इनाम मिलता है? युखरी जो मिन ज़ुलुमात इलन नूर, अल्लाह इनको अंधेरों से रोशनियों की तरफ ले जाता है अपने हुक्म से, और हिदायत देता है उनको सिरात मुस्तकीम की तरफ। क्या पता चला कि अब एक फ़ाइनल वर्जन आ गया, अब इसको लेना पड़ेगा, फिर इसी से तुम्हें फ़ायदा होगा। इसके बाद नसारा के अकीदों में बिगाड़ कहाँ से आया? उसका तस्करा है, लकत कफर अल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम, बेशक कुफर किया उन्होंने जिन लोगों ने यह कहा कि मसीह इब्ने मरियम ही खुदा है। नऊज़ु बिल्लाह, यानी जीसस इज़ गॉड। फ़मयमलिकु मिनल्लाहि शैयन, कौन इख्तियार रखता है अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी? अगर वो हलाक करना चाहे मसीह को और उनकी माँ को और ज़मीन पे सारे लोगों को, यानी तुम अगर जीसस को गॉड कहते हो तो फिर जीसस ख़ुद को अल्लाह ताला से क्यों ना बचा सके जब उनको आसमान पे ले गए? असल बात क्या है कि वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा, अल्लाह ही के लिए है आसमान और ज़मीन की बादशाही और जो इन दोनों के बीच में। यखलुकु मा यशा, जीसस के बग़ैर बाप के पैदा होने पे हैरत क्यों करते हो? अल्लाह जो जैसे जिसको पैदा करना चाहे वो कर सकता है, क्योंकि वो अल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पे कुदरत रखता है। और कहा यहूद और नसारा ने कि हम अल्लाह के बेटे भी हैं और उसके चहीते भी हैं। ये हैं खुशफहमियाँ जो पिछली कौम को थी। किसी हद तक आज मुसलमानों में भी यही बात मिलती है। का अच्छा, तुम अल्लाह के बड़े लाडले हो तो बताओ, कुल फलीमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, फिर क्यों वो तुम्हें तुम्हारे गुनाहों पे पकड़ता था? कोई अपने लाडलों और अपने प्यारों और अपने बच्चों को भी अज़ाब देता है? नहीं, तुम्हारी हकीकत क्या है? बलन तुम बशरुम मिम्मन खलक, तुम उसके पैदा किए हुए बंदों में से एक बंदे हो। यग़फ़िरु लिमन यशा, वो जिसको चाहता है बख्शता और जिसको चाहता है अज़ाब देगा, क्योंकि उसी के पास है बादशाहत आसमानों और ज़मीन और उसके दरमियान की। वइलैहिल मसीर, और उसी की तरफ लौट के जाना है। फिर तकरार है उसी बात की, या अहलल किताब का जाकुम रसूलुना, अहले किताब हमारा रसूल तुम्हारे पास आ गया है, जो बयान करता है तुम्हारे पास रसूलों के सिलसिले के मौकूफ़ होने के बाद। हज़रत ईसा और नबी सल्लम के बीच में कई सदियों तक कोई रसूल नहीं आया, उसी का तस्करा कि इतना अंधेरा छा चुका था और बिलाखिर फिर नबी आ गए। क्यों आ गए? ताकि अंतकुल मा जाना मिन बशीर वला नज़ीर, के कहीं तुम कल ये ना कहने लग जाओ कि हमारे पास कोई खुशखबरी देने या डराने वाला नहीं आया। अब आ गया है तुम्हारे पास डराने और आगाह करने वाला। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। बात क्या है कि जब नहीं था तो मौका नहीं मिला, अब मौका मिल गया, तुम नहीं इस नबी को मानोगे तो तुम्हारे खिलाफ हुज्जत होगी क़यामत के दिन। इसके बाद अब आगे बनी इसराइल की चंद बातें, कैसे उन्होंने फिरौन के डूबने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रवैया अख्तियार किया और उनके बाद क्या हुआ। बस क़ाला मूसा, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी कौम से, ऐ मेरी कौम, याद करो अल्लाह की वो नेमत जो तुम पर है। क्या नेमत थी? इस जालफ़ी को अम्बिया व जालकुम मुलूका, जब उसने तुम्हारे बीच में अम्बिया भेजे और तुमको बादशाह बना दिया। क्या सारी बनी इसराइल बादशाह थी? नहीं, सारी तो नहीं थी, लेकिन हदीस में आता है कि जिसको अल्लाह ने किफ़ायत का रिस्क दे दिया, घर दे दिया, बीवी दे दी, तो वो बादशाह है। यानी जिसके पास ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान मौजूद है तो वो बादशाह है। वाता को मालम युतियाद मिन आलमीन, और तुमको वो भी दिया जो जहान में किसी को नहीं दिया। लिहाजा या कौम इदखुलुल अर्दल मुक़द्दसत अल्लती कतबल्लाहु लकुम, ए कौम दाखिल हो जाओ उस पाक ज़मीन में जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिए। बैतुल मक़द्दस की तरफ इशारा है। वला तरतद्दु अला अदबारिकुम, यानी पीठ फिर के ना जाओ मैदाने जंग से, वरना फतन कलीबु खासिरीन, खसारा पाने वाले हो जाओगे। वही इशारा है, फिरौन के डूबने के बाद बनी इसराइल को मुल्क शाम में जाना था, रास्ते में वादी ती का मैदान आ गया। बनी इसराइल ने देखा कि बैतुल मक़द्दस पर तो मालका नाम की कौम हुक्मरान है, तो डर गए, कहने लगे, या मूसा इन्ना फ़ीहा कौमन जब्बारीन, वहाँ तो बड़ी ज़बरदस्त बड़ी सुपर पावर रहती है। जब्बारीन कौन है? बड़े सुपरमैन रहते हैं, और हम हरगिज़ वहाँ दाखिल नहीं होंगे यहाँ तक कि वो निकल जाएँ उसमें से, और अगर वो वहाँ से निकल जाएँ तो फिर हम दाखिल होंगे। दुश्मन खुद ही मुल्क की चाबियाँ हमें दे दें कि अब हम जा रहे हैं, तो हम खुशी खुशी फातह बन के जाएंगे। ये है ग़ुलामी में पिसी हुई कौम का नज़रिया कि इंसान का मोरल डाउन हो जाता है। لیکن سارے اندھیروں میں پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگ بڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کو سنبھالتے ہیں. ایسے ہی دو لوگ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی تھے. قال رجلان من الذین یخافون, کہا دو مردوں نے ان میں سے جو ڈرتے تھے. اور انعام کیا ان پہ اللہ نے, یا اللہ کا انعام کیا ہے؟ اللہ کا خوف. کسی کو اللہ اپنا خوف دے دے, یہ اس پہ اللہ کا انعام ہے. کیا کہا؟ ادخلوا علیہم الباب, داخل ہو جاؤ ان کے اوپر دروازے میں, جب تم ان پر داخل ہو جاؤ گے تو تم غالب آ جاؤ گے. ہمت بندھائی, دل توڑنے والی تقریریں نہیں کی, مورال بلند کیا. اور پھر دیکھو تمہاری طاقت کیا ہے, بلکہ اللہ پہ توکل کرو اگر تم مومن ہو. کہنے لگے ان لن ندخلها بدم ما دام فیها, کہنے لگے موسیٰ ہم تو وہاں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس میں موجود ہیں, بس تو اور تیرا رب جا کے لڑ لے اور ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. سست قوم نبی کو کہتی ہیں تم خود ہی کر لو. آج بھی ہم زبان حال سے یہی تو کہتے ہیں, اللہ خود ہی کر لے گا سارے کام, اللہ خود ہی بیت المقدس کو آزاد کرا لے گا. وہ تو کرائے گا لیکن ہمیں تو اٹھنا ہے, ہم بیٹھے رہیں گے؟ ہم کہتے ہیں نہیں, ابھی تمہیں کام ہی بہت سارے ہیں. ہاں, پھر موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی بے حسی پر اللہ کو پکارا. قال رب انی لا املک الا نفسی واخی, کہا میرے رب بے شک میں نہیں اختیار رکھتا اپنے اوپر اور اپنے بھائی پر, بس دوری ڈال دے ہمارے اور ہماری قوم کے بیچ میں جو فاسق ہے. یعنی آخری وقت ہوتا ہے کہ پھر نبی بھی برات حاصل کرتے ہیں, ورنہ تو نبی بھی ساتھ پیس جائیں. کیا پتہ چلا کہ جب لوگ دین کی بات نہیں مانتے تو ان کی غلط چیز کو حجت بنا کر ان کا ساتھ نہیں دے سکتے, ورنہ پکڑ ان کی ہوئی تو ہماری بھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی دعا کے نتیجے میں فرمایا, قال فإنها محرمۃ علیہم اربعین سنہ, کہہ دیا کہ وہ زمین کون سی؟ بیت المقدس کی زمین 40 سال کے لیے ان پر حرام کر دی گئی. یہ یوں ہی سرگرداں پھرتے رہیں گے زمین میں. وادی تیح کی طرف اشارہ, اسی سے اس وادی کو وادی تیح کہتے ہیں. اصل میں اس کا نام تور سینا ہے. تیح کہتے ہیں بیکار آوارہ پھرنے کو, ادھر سے اٹھے ادھر چل پڑے, بے مقصد ایم لیس لائف ہوگی ان کی. اور اے نبی فلا تسأل القوم الفاسقین, آپ اس قوم پر غم بھی نہ کھائیں, یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ آپ ان پر غم کھائیں. تو یہاں آپ دیکھیے کہ ہسٹری کیسے ریپیٹ کرتی ہے. کل کی بنی اسرائیل کی کہانی ایسے لگتا ہے کہ آج کے مسلمانوں کی کہانیاں لگتی ہیں کسی حد تک. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق دے. ایک آیت کے بعد ہمارا نصف ہوگا, لیکن جو کہ واقعہ شروع ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ اگلا ہاف ہم آیت نمبر 27 سے شروع کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.